الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. درود پاک کی فضیلتوں میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میری شفاعت کو پائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں سلسلہ مدنی کلینک لے کر، اور آج کا ہمارا موضوع ہے السر. السر کی کچھ اقسام پہ ہم بات کریں گے. نارملی جو السر پایا جاتا ہے وہ معدے کا السر پایا جاتا ہے، اور جو کہ کامن ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اس کی اقسام ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے اور وقت کو دیکھتے ہوئے ان کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن السر کی موسٹ کامن جو قسم ہے، پیپٹک السر جو کہلاتی ہے، اس پر انشاءاللہ عزوجل آج ہم اپنے ڈاکٹر حضرات سے گفتگو کا آغاز کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ کی ایک مطبوعہ ہے امیر علیہ سنت شیخ طریقت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ کی تحریر ہے، پیٹ کا کفل مدینہ. یہ اتنی مایا ناز کتاب ہے کہ اس کتاب کا ہر ایک گھر میں ہونا ضروری ہے، اور یہ کئی زبانوں میں بھی ترجمہ کی گئی ہے. اس کتاب میں پیٹ کے کفل مدینہ سے مراد علاج ہے، مطلب آپ کس طرح اپنی غذا کو کنٹرول کر کر، کس طرح احتیاط کر کر، اپنی غذا میں کیا استعمال کر کر اپنی صحت کو فٹ رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب، موضوع السر، اور جو موسٹ کامن ہے پیپٹک السر جو کہلاتا ہے، بیسیکلی یہ السر ہے کیا؟ اس کی اگر شروع میں تھوڑی سی ہم اپنے ناظرین کو تفصیل بتا دیں.
جیسے ابھی آپ نے پوچھا ہے گا السر،
جی
انشاءاللہ اس سلسلے میں السر کیا ہوتا ہے، اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں، اور اس کا علاج بھی ممکنہ طور پہ ہوا وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. کہ السر جو ہوتا ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، معدے کے اندر ہوتا ہے، پیٹ کے اندر، اور دوسرا ہوتا ہے آنتوں کے اندر. اور جو معدے کے اندر پیٹ کے اندر جو السر جو ہوتا ہے، قدرتی طور پہ معدا بیسیکلی سیک ہے، یعنی سمجھ لیں بیگ لائک سٹرکچر کہلاتا ہے، یعنی بیگ ہے، اس میں ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں
وہ اس میں جاتا ہے،
سٹور ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے.
جی
اس کے اندر قدرتی طور پہ نظام قدرت ایسا ہے کہ اس میں ایک لیئر موجود ہوتی ہے، سمجھ لیں جیسے ہم نے کچھ بھی کھایا تو معدے میں گیا، لیکن وہ لیئر انٹیکٹ ہوتی ہے. اس لیئر یعنی پروٹیکٹیو لیئر کی وجہ سے وہ معدے ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہوتا یا ڈیمیج نہیں ہو رہا ہوتا. السر جو ہے، السر بائی ڈیفینیشن کوئی بھی زخم یا سوزش آپ کے معدے کے اندر ہو جائے،
ٹھیک ہے،
یا آنت کے اندر ہو جائے، تو یہ کہلاتا ہے السر.
مطلب دو چیز ہو سکتی ہیں، یا تو سوزش ہو سکتی ہے یا زخم ہو سکتا ہے.
زخم ہو سکتا ہے،
ٹھیک ہے.
تو یہ معدے کے اندر ہو جائے، اور یا بڑی چھوٹی آنت کے اندر ہو جائے،
ٹھیک ہے.
تو اس کی علامتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے فوراً بعد اگر آپ کو بہت زیادہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یا خالی پیٹ آپ کے معدے کے اندر بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، جلن، کھانا کھانے کے بعد جلن کی شکایت آپ کو بڑھنا شروع ہو چکی ہے، کہ گیس کی شکایت، بد ہضمی کی شکایت، وہ سیویئر السر کی پین ہو رہی ہوتی ہے. شروع کے اندر جو ہے السر جو ڈائگنوز ہوتا تھا وہ سمجھ لیں 35-40 سال
کی عمر
کے بعد ہوتا تھا. ابھی کچھ اسٹیٹسٹکس میں دیکھ رہا تھا، یہ سمجھ لیں 15% جو ہے نا بچے بھی ایوریج، اب ان میں بھی السر ڈیولپ ہونا شروع ہو چکا ہے. یہ سمجھ لیں معدے کے اندر السر ہے. اب اس کی وجوہات جو ہیں وہ بہت زیادہ آئیں گے،
ڈفرینٹ وجوہات
ڈفرینٹ ہے. اب اس کے اندر
اس میں ایک چھوٹا سا میں عرض کرتا چلوں، تو تھوڑا سا ہم السر پہ بات کر رہے ہیں. یوزلی ہوتا ایسا ہے کہ جیسے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے منہ میں چھالے ہو گئے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو منہ میں السر ہو گئے.
اچھا،
یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، تو کنفیوژن یہ نہ ہو کہ السر کا ہم نام استعمال کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک سمجھایا کہ السر بیسیکلی ایک زخم ہے,
زخم
اور اس کا نام زخم ہے, اور اگر میدے میں ہو رہا ہے دیٹ از کالڈ پیپٹک السر, اور اگر جیسے چھوٹی آنت میں ہو رہا ہے تو وہ ڈیوڈینل السر وغیرہ جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اندر. اب اس میں السر میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کے اندر بہت ساری علامات بھی ملتی ہیں, جس میں تیزابیت کی شکایت انیشلی بیس جو اسٹارٹ ہوتی ہے وہ تیزابیت کی شکایت سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ سینے میں چلن وغیرہ کی کیفیت ہو جاتی ہے, یا کھٹا پانی کڑوا پانی منہ میں آنے لگ جاتا ہے, یہ تو انیشلی, یا گیس کی شکایت عمومی طور پہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہوتا بیسیکلی ہماری جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ ہم بیلنس نہیں لے پاتے ہیں, صحیح طریقے سے لے پاتے ہیں, یا پھر جیسے آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ اسپائسی فوڈ یا تلے ہوئے کھانے وغیرہ یا جنک فوڈ ٹائپ کی چیزیں استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ تو کھانے کے ساتھ ایک الگ چیز ہے, ایک چیز جو ہمارے ذہن سے تعلق رکھتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اسٹریس السر, یعنی کہ بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے بھی, ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی جو اسٹریس السر ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کے آپ چھوٹی سی مثال یہ لیتے ہیں کہ جب آپ کوئی خدا نخواستہ کوئی ہاسپٹل کے اندر پیشنٹ موجود ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پر اس کی جو بھی بیماری ہے جس بیماری کے تحت وہ ایڈمٹ ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کو اس کی پریونشن کے لیے کوئی نہ کوئی پریکاشنری ٹیبلٹ ڈاکٹر اسٹارٹ کرواتا ہے, کیونکہ لانگ اسٹینڈنگ اس نے وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی فالج کا مریض ہے, کیونکہ وہ لمبے عرصے کے لیے ہے,
وہ ذہنی دباؤ ایسی بات ہے پیشنٹ کے اوپر ہوتا ہے,
تو اس کو پریونشن کے لیے ڈاکٹر صاحب جو بھی ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ضرور کرتے ہیں. بعد یہ غلط فہمیاں ہوتی ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب نے میرے کو تو ایسی کوئی شکایت ہی نہیں, ڈاکٹر صاحب نے ایسی
دوا کیوں دی,
ایڈ کر دی, خامخواہ میں کر دی, اس کے اپنے سائڈ ایفیکٹس ہیں, بہت ساری چیزیں ذہن میں خیالات آتی ہیں, لیکن اگر ڈاکٹر صاحب ایڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی اپنی بہتری کے لیے اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں.
اکثر مریض اعتراض کرتے ہیں اس پر کہ یہ دوا کیوں دی ہے.
نہیں, اس میں ڈاکٹر صاحب آپ جیسے بیان کر رہے ہیں نا, ایک تو وجہ یہ بھی ہے, اور اب جو لوگ ملٹیپل دوائیاں بھی لے رہے ہیں,
جی جی,
زیادہ دوائیاں جو استعمال کر تو ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی احتیاطی طور پہ
یہ
دیا جاتا ہے,
کیونکہ کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں کہ اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک فالج کا بات کی کہ لانگ اسٹینڈنگ ہوتی ہے, ایک بیماری ہوتی ہے آرتھرائٹس یا روماٹائڈ آرتھرائٹس, ہڈیوں کی تکلیف جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی تھوڑا سا لانگ اسٹینڈنگ دوائیاں آپ نے دینی ہوتی ہے, تو اس میں جو دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے کچھ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں جو میدے پہ جا کے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی پروینشن کے لیے بھی آپ جو ہے اس کو ایڈ کر کے دیتے ہیں. تو یہ تین چار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مجبوراً یہ دوا ایڈ کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. تو اس میں جو کھانے پینے سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ہم صرف اس کے اوپر فوکس کریں تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ جیسے کوئی اسپائسی فوڈ وغیرہ لے لیا آپ نے, بہت زیادہ ترش چیزیں کھانے کا شوق ہوتا ہے کسی کو, بے وقت کا کھانا جو ہوتا ہے وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے چیز کے اندر, کیونکہ اگر آپ دوپہر کا کھانا شام کو 5 بجے اور رات کو دوپہر
12 بجے
2 بجے کھائیں گے یا 1 بجے کھائیں گے اور کھا کے پھر آپ نے سو جانا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس نے جا کے میدے میں پرابلم ہی کرنی ہے. اور پھر جو ڈائٹ پیٹرن ہے ہم لوگوں کا وہ اس قسم کا ہے کہ ہم اس چیز کو ٹولریٹ نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے اسپائسی اور اس قسم کی آئلی شے جو ہیں, اشیاء وغیرہ جو فل آف پروٹینز کے ساتھ ہوتی ہیں, اس کا استعمال بہت زیادہ لوگ رغبت کے ساتھ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میدے کے اندر جا کے اس کے اندر پرابلم کریٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد جا کے اس میں یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ گیس کی شکایت ہونا شروع.
بچوں کی جو آپ نے بات کی کہ بچوں کی زبان پہ جو چھالے ہو جاتے ہیں, تو متعدد دیکھا گیا کہ کچھ بچوں کے بڑے فریکوینٹلی چھالے ہو رہے ہوتے ہیں منہ کے اندر, تو اس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پیٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, یا السر کی جو قسم آپ نے بتائی ہے.
نہیں نہیں, منہ میں چھالے ہونا الگ ہے, میدے میں اگر السر ہو جانا وہ الگ ہے,
وہ الگ چیز ہے.
بچوں میں اگر ریپیٹڈ انفیکشن آ رہا ہے تو وہ اس کو رول آؤٹ کرانا پڑے گا, چیک کروانا پڑتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے,
کیا پرابلم ہو رہی ہے.
امیون, کچھ لوگوں کا امیون سسٹم کیا پرابلم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے منہ میں ریپیٹڈ چھالے آ رہے ہیں,
چھالے آنا شروع ہو جاتے
ہیں. اور جو لوگ یہ چھالے وغیرہ کا بچے اگر بچپن میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں, وہ آپ کے جو منہ کا جو میوکوسا ہوتا ہے, جو لیئر ہوتی ہے, اس کو بھی ڈیمیج.
نان ہائیجینک فوڈ وغیرہ کا استعمال جو کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی یہ پرابلم ہوتا ہوگا.
اس کے اندر جو بچوں کے حوالے تلک, کیونکہ بچوں میں ریشو بہت کم ہے اس چیز کا, تو اس کے اندر ہم سیکنڈری چیز کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن اگر بڑوں میں جیسے فرض کریں السر کی شکایت کر رہا ہوتا ہے اور فریکوینٹلی کر رہا ہوتا ہے, تو فرسٹ آف آل کسی بھی ڈاکٹر کے ذہن کے اندر یہی جاتا ہے اس کی جی آئی ڈسٹربنس تو نہیں ہے, یعنی کہ آپ کے نظام ہضم میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, یا کانسٹیپیشن وغیرہ تو نہیں ہے, یا کوئی ایسیڈیٹی کی شکایت وغیرہ تو نہیں ہے. تو بڑوں میں اس کی ریلیشن مل جاتی ہے, بچوں میں اس کی ریلیشن نہیں ملتی. جیسے دوسرے پوائنٹ آف ویو جو بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے منہ میں جیسے ٹافیاں وغیرہ ہیں, اس قسم کی چیزیں ہیں, یا کوئی باہر کے آئٹم ہیں, اس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے اس میں پھر السر ہونے کے چانسز بھی یا گیسٹرائٹس ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور بچوں میں اس چیز کا ڈیولپ ہونا یہ ایک سب سے بڑی ریزنس ہے کہ ان کے اندر ہم اس قسم کی چیزوں کو فریکوینٹلی بچوں میں استعمال کرواتے ہیں, جیسے چپس وغیرہ ہے, اس قسم کی چیزوں کو زیادہ استعمال کرواتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ زیادہ
نارملی روٹین ہوتا ہے باہر کی چیز وغیرہ.
ہم کو دیکھیں اس میں جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس میں توجہ ہمیں بار بار اس پہ دلانی ہے کہ السر بذات خود ایک تو سمجھ لیں, ابھی بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ زخم ہے,
ٹھیک ہے,
اس کی علامتیں آتی ہیں, کبھی آتی ہیں پھر کبھی چلی بھی جاتی ہیں, کبھی سمٹومیٹکلی ریلیف بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ لانگ ٹرم کمپلیکیشن بن جاتی ہے ان پہ اولڈ ایج پیشنٹ.
اولڈ ایج میں جا کے
جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی چلی جاتی ہے, اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کا جو میدا جو مین آرگن ہے جو کھانا آپ کا سٹور کرتا ہے اس کے اندر ایک زخم آ چکا ہے,
ٹھیک ہے,
اب وہ زخم بھی آپ ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہی آتا ہے. کچھ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری میڈیسنز کا بتایا, ڈائٹ پیٹرن کا بتایا, کھانے کی بے احتیاطیوں کو بتایا, یہ ساری چیزیں تو ہیں, لیکن اب اس کو توجہ اس پہ ہی دینی ہے کہ جو آرگن مین آپ کا سٹور کر رہا ہے یہ تو لائف لانگ چلنا ہے اس کو,
صحیح, بالکل.
تو یہ اگر ڈیمیج ہو گیا یا اس کے اندر ہو گیا,
سارے آپ کے جسم کی ڈسٹریبیوشن ہے,
ڈسٹریبیوشن ہے, تو اب اس کی السر کی کمپلیکیشن جو ہے نا بڑی خطرناک ہو جاتی ہیں. جیسے زخم ہے اگر یہ آپ نے ریپیٹیڈلی ہوتا رہا, کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جیسے السر یعنی ایسیڈیٹی یا تیزابیت کی صورت کے اندر بہت ساری میڈیسن ڈاکٹر صاحب وہ کام بھی نہیں کر رہی ہوتی ہیں, تو اس لیے اینٹی ایسڈ وغیرہ کی سپورٹ دی جا رہی ہوتی ہے, لیکن ایک وقت ایسا آخر کے اندر جو اولڈ ایج پیشنٹ کے اندر ہوتے ہیں گے آتا ہے کہ یہ ڈرگس میڈیسن بھی نہ کام کرنا بند کر دیتی ہے میدے کے لیے. تو اس کو جو ہے ہم نے شروع سے ہی ڈے ون سے ہی جیسے جب بھی اس کی معلومات ہونا شروع ہو جائے تو جن جن کو یہ علامتیں مل رہی ہیں جیسے کھانا کھانے کے بعد جلن محسوس ہو رہی ہے, کھانا کھانے کے بعد سینے پہ بھاری پن لگ رہا ہے.
ڈاکٹر صاحب نارملی یہ جو آپ سمپٹمس بتا رہے ہیں نارملی لوگ اس کو بڑا ایزی لے کر
جی
سینے کی جلن
توجہ دلا
یا تیزابیت یا اس کو لے کر نارملی نارمل میڈیسنز کے اوپر کنٹینیو چل رہا ہے.
نارمل میڈیسن انیشیلی کرتے ہیں کہ ہوم ریمیڈیز
اس بگول وغیرہ کا استعمال کر لیتے ہیں,
بگول کر لیا پھر ایک وہ دودھ میں کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ ملا کے,
کولڈ ڈرنک اصل میں بہت رواج یہ ہوتا ہے کہ گیس کی تکلیف ہو گئی ہے تو جی کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ لے لی تو اس پہ نیم پی لیا اس سے ریلیف ہو جاتا ہے, تو اس سے یہ فیل کرتے ہیں کہ بہتر ہو جاتا ہے, جبکہ اٹ سیلف وہ ایگریویٹ کرے گا اس کو بڑھائے گا. کوئی بھی کولڈ ڈرنک اگر آپ لیں گے کیونکہ اس میں آلریڈی ایسڈ
موجود
ہوتے ہیں, مختلف قسم کے ایسڈس موجود ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو یہ فیل ہو اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے آپ کو ریلیف
آرام ملتا
ہے, لیکن وہ مزید وہ آپ کو بڑھاتا ہے اس چیز کو.
اچھا اس کی کوئی ظاہری علامات ہوتی ہیں جو باڈی کے اوپر نمودار ہوں جس سے ہم اندازہ لگا سکیں؟
سب سے بڑی علامات یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھایا یا کھانا نہیں کھایا, اس کھانا کھایا یا کھانا کھانے سے پہلے آپ کو چیسٹ میں یعنی سینے کے اوپر آپ کو بہت سیویئر قسم کی تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے, یہ تکلیف اٹ سیلف انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کے میدے کے اندر جو ہے کوئی زخم موجود ہے یا تیزابیت ہے یا سوزش آنا شروع ہو چکی ہے. یہ جو چیسٹ پین ہے یہ سمجھ لیں اس کو رول آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے کہ یہ عمومی طور پہ جو اگر اولڈ ایج پیشنٹ ہے 40 سال یا 50 سال کی ایج میں تو یہ جو سینے میں بالکل اینڈ چیسٹ یہ اسٹنڈم کہلاتا ہے اس کے اوپر پین آ رہی ہوتی ہے,
مطلب میدے کی جو جگہ ہے اس کے ٹاپ کے اوپر
اس لوکیشن پہ اسٹنڈم کے تھوڑا سا اوپر, تو یہ چیسٹ پین اسی طرح کی پین آتی ہے جیسے ہارٹ اٹیک کے اندر بھی,
ٹھیک ہے,
اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے کہ
یہ کوئی ہارٹ پین تو نہیں,
ہارٹ پین تو نہیں ہے, یہ اٹ سیلف پین آ جانا خالی درد ہونا یہ بھی اور بد ہضمی کی شکایت آنا یہ ایک میجر علامت ہے,
ٹھیک ہے,
جو کہ اس پہ توجہ دینی ہوگی,
ٹھیک ہے.
اس کے اندر دو تین چیزیں اور ہوتی ہیں جیسے درد کے حوالے سے انہوں نے فرمایا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا الٹی کی کیفیت ہوتی ہے کہ وومیٹنگ وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے, کھانے کی اس کی طلب نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز وہ کھاتا ہے تو کھانے کے بعد عمومی طور پہ درد ہو جاتا ہے یا الٹی کی کیفیت ہو جاتی ہے. اب اس میں تو جیسے دو قسم کے السر کے حوالے سے ہم نے بات کی, گیسٹرک السر اور ڈیوڈینل ہوتا ہے, تو دونوں میں ڈیفرینشیٹ یہ کرنا پڑتا ہے کہ ایک جو ہے کھانے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور ایک کھانے سے ریلیف مل جاتا ہے, کوئی چیز آپ نے کھائی اس سے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا بہت ریلیف مل جائے, اس طرح ہم ڈیفرینشیٹ کر لیتے ہیں کہ دونوں کے اندر کیا چیز ہے. تو اب اس میں ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, مریض سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بھائی آپ نے کوئی چیز کھائی ہے, ہاں جی فلانی چیز کھائی, کھانے کے بعد کیا ہوا, درد میں اضافہ ہو گیا یا کمی ہو گئی ہے, تو اس سے ڈیفرینشیٹ کرنے میں تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. یا آپ نے وومیٹنگ وغیرہ کی, وومیٹنگ کرنے کے بعد کیا درد میں کمی ہو گئی یا درد ویسے ہی برقرار رہا یا اس میں زیادتی ہو گئی, تو ان ساری چیزوں سے ڈیفرینشیٹ کرنے میں آسان.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم ڈیفرینشیٹ کر ہی لیتے ہیں کہ پیپٹک السر ہے یا ڈیوڈینل السر ہے, لیکن دونوں صورتوں میں ہے السر ہی.
جی بالکل السر ہی ہے اس کے اندر, کیونکہ اصل کوشچن یہ ہوتا ہے نا کہ یار میرے کو تکلیف ہو رہی ہے, ڈاکٹر صاحب کو سوالات کی بڑی ہوئی ہے, کہ یار کیوں سوالات کر رہے ہیں اتنے سارے میری ریلیف کریں ڈیفینیٹلی, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جب تک کسی نقطے پہ پہنچ کے اس کی ڈائگنوسس نہیں کر پاتے ہیں تو وہ آپ ہیپوزٹ وے میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو نقطے پہ پہنچنے کے لیے آپ تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے اور مریض سے تھوڑے سے سوالات بھی کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ ایک پراپر ڈائگنوسس پہ اس پہ پہنچ کے اس کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر سکیں اور پیشنٹ کو اس میں ریلیف ملتا ہے.
ابھی جیسے السر تو لیٹ سپوز کہ ہم نے ڈائگنوز کر لیا, جن جن کو یہ علامتیں آئیں پتہ چلے گی ناظرین کے لیے علامتیں آ بھی گئیں, السر ڈائگنوز بھی ہوگا اگر آپ کے ڈاکٹر نے بھی آپ کو بتا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی مرضی بھول دی. اب اس میں توجہ یہ دینی ہے کہ اس کی احتیاطیں بہت امپورٹنٹ ہیں,
ٹھیک
ہے, یہ بغیر احتیاط کے دیکھیں اب زخم ہے نا,
مطلب آپ میڈیسن لے رہے ہیں لیکن احتیاط نہیں کر رہے.
ابھی اس کی اکثر عموماً اوور دا کاؤنٹر بھی میڈیسن مل جاتی ہے, ایک ہر کوئی پرسکرپشن کے اوپر یہ بہت ساری ہے, دو دو پی پی آئی وغیرہ کہلاتے ہیں پروٹون پمپ انہیبیٹرز, یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں گے, دوا تو آپ کو مل رہی ہوتی ہے, دوا آپ لے رہے ہوتے ہو, لیکن یہ سینس آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ زخم ہو چکا آپ کے معدے کے اندر, معدے کے اندر آپ کے زخم ہو چکا ہے, تو اگر آپ دوا لے بھی رہے ہیں لیکن آپ پرہیز نہیں کر رہے تو زخم ہیل نہیں ہوگا. جو دوا دی جاتی ہے اینٹی ایسڈ, یہ بیسیکلی آپ کی تیزابیت کو روک رہی ہوتی ہے, اس زخم سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
زخم نے ہیل ہونا ہے اپنے ہی وقت پہ,
تک وہ تیزابیت پہنچنے نہیں دیتی وہ,
جی تیزابیت وہ جتنی بھی تیزابیت ہوگی ایسیڈک انوائرمنٹ ہوگا وہ جتنا وہ کم ہوگا اتنا وہ ہیلنگ کا
جلدی ہیل ہوگا,
لیکن اگر آپ نے احتیاط نہیں کری بے احتیاطیوں کو سلسلہ جاری رکھا تو یہ زخم ابھی شروع کے اندر ایک سینٹی میٹر یا اس سے کم کا ہوتا ہے تو یہ آگے چل کے دو سینٹی میٹر چار سینٹی میٹر کا بھی ہو جاتا ہے, جتنا ایریا بڑھے گا اتنی کمپلیکیشن.
وہ دوا آپ کے لیے کوئی اثر نہیں رکھے گی,
دوا کسی کوئی اثر نہیں رکھتی, دوا سمٹومیٹکلی وقتی طور پہ آپ کو جو علامات آ رہی ہے وہ آپ کو اس کا ریلیف ضرور دے دے گی, لیکن وہ جو لیشن ہے یا جو وہ السر ہے جو ڈیمیج ہے وہ اپنی جگہ ویسا کا ویسا ہی رہے گا.
مطلب اس کا جو ہیلنگ پروسیس ہے وہ آٹومیٹڈ ہے,
آٹومیٹڈ
صرف آپ کے جو ایسٹ کا جو لیول ہے اس کو ڈاؤن کرتا ہے تاکہ اس تک وہ اتنا نہ پہنچے اور وہ اس کو ہیل کرنے میں
آسانی ہو جائے. یہ تو سمجھ لیں ہم نے دوا دے دی تو ہیلنگ ہو رہی ہے, لیکن آپ کو پرہیز
کرنا,
اسی سے ہی یہ ٹھیک ہوئے گا, اس کے علاوہ نہیں ٹھیک ہوگا.
چاہیں کہ ناظرین دو کالز ہیں ہمارے پاس, ہم دو کالز لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی وہی بات کہ پرہیز ہزار علاج سے بہتر ہے, تو پرہیز کیجئے اور ہم اپنی دو کالز لیتے ہیں انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ پانی کو کتنی دیر بوائل کرنا چاہیے اور ڈھک کے بوائل کرنا چاہیے کہ کھلا رکھ کے؟
ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ جواب دے دیں. سیکنڈ کال دیجیے گا.
میں صبح کا اگر ناشتہ کرتا ہوں تو شام تک میرا وہ ناشتہ ہضم نہیں ہوتا, حالانکہ میں سوکھی روٹی اور تھوڑا سا کھانا کھاتا ہوں, ایک روٹی کھاتا ہوں تھوڑا سا, وہ شام تک مجھے ہضم نہیں ہوتا, تو اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرمائی.
اللہ عزوجل آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. مدری چین کے ناظرین, جب بھی آپ کال کریں تو اپنے مرض کے ساتھ اپنی عمر ضرور بتا دیا کریں, کیونکہ بہت سارے امراض کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عمر سے بھی ہوتا ہے اور اس کی جو پرسکرپشن ہوتی ہے جو ڈاکٹر صاحبان اس کا علاج بتاتے ہیں یا جو بھی چیز بتاتے ہیں تو اس کا عمر سے بڑا تعلق ہوتا ہے. تو جب بھی کال کریں اپنے مرض کی مدت بتائیں کہ یہ مرض آپ کا کتنا پرانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عمر کتنی ہے, تاکہ ڈاکٹر صاحبان کو آپ کو تجویز دینے میں آسانی ہو. جی ڈاکٹر صاحب, دو کالز. سب سے پہلے پانی بوائل کریں تو کیا ڈھک کے کریں یا کھلا رکھ کے کریں اور کتنی دیر کریں؟
پانی بوائل کریں تو اس کا دورانیہ ہے کم و بیش 30 منٹ تک کریں,
ٹھیک ہے,
جس برتن میں گرم کر رہے ہیں وہ پہلے صاف کر لیں,
ٹھیک ہے,
ایک, اور دوسرا کوشش کریں تو ڈھک کے کریں,
ٹھیک,
اور 30 منٹ بوائل کرنے کے بعد ہی پھر پانی کو استعمال کیا ٹھنڈا کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد استعمال
کر لیا جائے. اور ڈھک کے کیا جائے یا کھلا چھوڑ کے؟
ڈھک کے بند کر کے ہی کرا جائے,
ٹھیک ہے.
کھلے میں تو اگر آپ یہ ہیٹ ہوتا رہے گا تو کوئی اوپر سے کوئی چیز گر گئی جراثیم وغیرہ کا ایکسپوجر ہوتا رہے گا, ڈھک کے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے,
ٹھیک, انشاءاللہ.
سٹیم بنتی ہے, سٹیم بھی وہ ہیلپ فل ہے,
ٹھیک ہے. سیکنڈ,
دوسرے جو کالر ہیں بد ہضمی کی شکایت ان کو نظر آ رہی ہے,
صبح ناشتہ کرتے ہیں تو دوپہر تک یا شام تک وہ ہضم نہیں ہوتا اور سوکھی روٹی کا استعمال کرتے ہیں
صبح ناشتے میں.
ناشتہ
ڈاکٹر صاحب اس کو آپ کیا دے رہے ہیں؟
اس میں اب ان کی صبح کتنے بجے ہوتی ہے؟
ہاں, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ صبح کا ناشتہ
کتنے بجے ہوتی ہے. آیا ارلی ان کی واقعی صبح کے ٹائم ہی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر ان کی صبح 12 بجے ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو پرابلم ہوگا,
پرابلم ہوگی,
کیونکہ اگر آپ نے 12 بجے کچھ پہلے ایک سوکھی روٹی کھا لی اور پھر آپ نے 2 بجے جا کے کوئی چائے وائے کا استعمال کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ایک تو آپ کا نیند سلیپ پیٹرن جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہے آلریڈی آپ کا, جب سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہے اس کے اوپر آپ نے ڈائٹ لی, ڈائٹ لینے کے بعد پھر آپ نے شام تلک ایسی کوئی چیز کھا لی، بیچ میں کوئی ایسی چیز لے لی، تو وہ ایسیڈیٹی ڈیولپ کرتا ہے اور گیس کی شکایت اندر موجود رہتی ہے. بیسٹ یہ بہتر یہی ہوتا ہے ایسے مریضوں کے لیے کہ اگر فرض کریں جس نے بالخصوص چھٹیوں میں، چھٹی والے دن عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، تو اس ٹائم پہ جب دیر سے سو کے اٹھا کریں تو اس میں یہ ہے کہ اپنے اس وقت ایک سافٹ سی جیسے جوس وغیرہ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. ڈائٹ وغیرہ نہ لیں، ڈائٹ اپنے ٹائم پہ لیں، یعنی کہ اگر بے ٹائم پہ آپ کی آنکھ کھل رہی ہے اور بے ٹائم پہ آپ سوچ رہے ہیں کچھ کھا لیں، اس میں آپ کو یقیناً پرابلم ہوگی. لیکن جو آپ کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ آپ عام دنوں میں تو اس ٹائمنگ میں ناشتہ کر رہے ہیں، لیکن آف ڈیز کے ہوتے ہیں جس دن آپ کو ریلیکس ہوتا ہے اس میں آپ بالکل کمپلیٹلی،
مطلب 10-11 بجے مثال کے طور پہ اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ نارملی جو ہے وہ جوسز وغیرہ لے لیں اور دوپہر میں کھانے تک کا ویٹ کریں، اور دوپہر کو 1 بجے یا
1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے،
آپ کھانا کھا لیں زیادہ بہتر.
یہ جو کالر ہے ان میں میں ایک چیز تھوڑی ایڈ کر لوں، یہ چیک کر لیں کہ ان کو بد ہضمی کی جو شکایت آ رہی ہے اس کو یہ چیک کر لیں گے، کپس کی شکایت تو نہیں ہے.
ایگزیکٹلی،
اور اپنی ہائیڈریشن، پانی مکی مقدار بھی ذرا چیک کر لیں.
جیسا کہ انہوں نے کہا نا کہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں، خشک استعمال کرتے ہیں،
پہلے وہ ایشو
تو اس سے بھی مطلب جیسے پانی وغیرہ کا استعمال پراپر ہو.
سوکھی روٹی سے مراد جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں کہ وہ
سادی
روٹی، جو
صرف روٹی بغیر کسی
کانسیپٹ ناشتے کا، یہ ہوتا ہے کہ پراٹھے وغیرہ کاربوہائیڈریٹ لے رہا ہے، تو اس وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید انہوں نے سوکھی روٹی سے یہ مراد ہوگی کہ سادہ روٹی جو ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کے اندر اپنے ڈائٹ پیٹرن کا بھی خیال کر لیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے واک کر لیں، چہل قدمی جو ہے اس
ضروری کی
بنا لیں ترکیب، کہ روزانہ کوشش کریں 12 منٹ جو ہے اس میں واک
کریں. بدہضمی میں یہ فائدہ ہے،
بہت فائدہ ہوگا اس کے اندر کہ آپ کی بدہضمی اس سے کافی حد تک بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل. باقی اس کے علاوہ اگر پھر بھی برقرار رہتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں، اس کے ساتھ پھر کوئی دوا تجویز کی جائے اکارڈنگ ٹو دی سچویشن، اس کو چیک کر کے اس کو ڈاکٹر صاحب دوا تجویز کریں.
ڈاکٹر صاحب اسی میں جیسے ہم واپس اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں، السر کے اوپر، السر کی بہت ساری وجوہات ہیں جیسے ابھی کچھ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی ہیں، غذا کی وجہ سے، کچھ میڈیسن ہے، میڈیسن بھی خاص کر کے جو پین کلر ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
جو پین کلر میڈیسن ہیں یہ زیادہ تر آپ کے میدے کے اندر ہی ایبزارب ہو جاتی ہیں،
ٹھیک ہے،
تو یہ میدے کو زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں. دوسرا جو زیادہ جو چائے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، زیادہ کافی پینے کے شوقین ہوتے ہیں، چائے اور کافی اس کے اندر کیفین موجود ہوتی ہے، کیفین جو ہوتی ہے میدے سے ہی ایبزارب ہوتی ہے،
ٹھیک
ہے، سمجھ لیں جو زیادہ چائے پی رہے ہوتے ہیں، خالی پیٹ چائے پی رہے ہوتے ہیں، زیادہ چائے کا
نارملی چائے کا استعمال
کر رہے ہوتے ہیں، ان کو السر کی کمپلین ڈیولپ ہو رہی ہوتی
زیادہ ہوتی ہے.
سگریٹ سموکنگ کرتے ہیں، جو تمباکو نوشی، پان، گٹکا، چھالیا، اس طرح کی چیزوں کا جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں،
ان کے اندر
منہ کے اندر بھی السر ملتے ہیں اور میدے کے اندر بھی ہوتے ہیں.
اچھا یہ ایک سوال یہ تھا کہ جو آپ نے مثال کے طور پہ بھی کہا کہ پان گٹکا کھانے والے ان کے منہ میں السر ہو جاتا ہے، تو کیا السر کی سیویئر کنڈیشن کینسر کی طرف جا سکتی ہے منہ کا، اگر جو السر ہوتا ہے ان کو پان گٹکا کھانے والوں کو جو زخم ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کی پراپر کیئر نہ کی جائے اور مسلسل وہی چیزیں دوبارہ استعمال کی جائیں تو کیا یہ ڈیولپ ہو کے کینسر کی طرف جاتا ہے؟
دیکھیں یہ کرونک یوز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کرونک یوز سے مراد آپ کتنے ٹائم سے اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے.
اس کی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ پچھلے 3 مہینے یا 6 مہینے میں چیک کر لیں کہ آپ کے منہ میں زخم کتنے ٹائم میں آ رہے ہیں. جیسے ہر 3 مہینے میں سے آپ کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ منہ میں زخم آ رہے ہیں یا چھالے آ رہے ہیں، تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا جو اندر کی جو لائننگ ہے منہ کے اندر کی، جو میوکوسا تھن لیئر ہوتی ہے، پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے، وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی ہے، پھر آپ کو زخم آ رہے ہیں گے. وہ وقتی طور پہ ہیل ہو رہے ہیں، لیکن آپ پان گٹکا وغیرہ جو بھی اگر آپ استعمال کر رہے ہیں، اگین وہی اریٹیشن سے مراد وہی جو زخم کے ایریا کو خراب کرتا جا رہا ہے. تو پھر اس کو کہلاتا ہے ورڈ میوکوسائٹس، یعنی مطلب جو اندر کا جو سارا آپ کا منہ کا ایریا ہے وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے.
پھر جو منہ کے کھلنے کی جو صلاحیت ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے،
کم ہو جاتی ہے.
پھر اس کے بعد جو اگر کرونک کمپلیکیشن اگر خدا نہ خاصا کسی کو ہو جاتی ہیں تو یہ کینسر کی طرف بھی جا سکتا ہے،
ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کے منہ کا جو شب اکڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کی،
جی جی بالکل،
ٹھیک ہے. دو کالز اور ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ کالز لیتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام احمد رضا ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے ابو کو السر کی بیماری تھی جو ابھی بہتر ہے، پھر بھی ان کو بے چینی اور گھبراہٹ رہتی ہے، برائے مہربانی اس کا علاج عطا فرما.
انشاءاللہ عزوجل، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد محترم کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، ان کی تکلیف کو دور فرمائے، آپ کے سر پہ ان کا سایہ دراز فرمائے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا.
میں عبدالطواب اتاری دہلی ہند سے بول رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ میرا 28 جون کو کڈنی میں پتھر تھا، اس کا آپریشن ہوا تھا، تو اس میں جو اسٹین ڈالا تھا وہ کل 27 جولائی کو نکالا ہے، تو نکالنے کے بعد ڈاکٹر صاحب پیشاب کے بعد میں جو ہے خون آتا ہے، تو اس میں کوئی دقت ہو گیا ہے کیا؟ آپ تھوڑا بتا دیں گے تو بہت مہربانی ہوگا.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. تعویذات اطاریہ سے بھی آپ اس کا روحانی علاج لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل ڈاکٹر صاحب سے بھی مشورہ لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے مدنی منے کی جو کال تھی، ان کے والد کو السر کی شکایت تھی، بہتر ہے لیکن بے چینی اور اس کی شکایت ہے ان کو،
بے چینی اور
گھبراہٹ کی شکایت
کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں، پہلے تو یہ ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا گھبراہٹ سے بیسیکلی مراد کیا ہے. یوزلی گھبراہٹ جو ہمارے پاس پیشنٹ رپورٹڈ ہوتے ہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے جن کو خدا نخواستہ کوئی کارڈک ایشو ہوتا ہے، کوئی کارڈک پرابلم ہوتا ہے، یعنی پیلپیٹیشن، جس کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی ایک گھبراہٹ کے کیفیت میں ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. ایک جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ عمومی طور گھبراہٹ بات کرتا ہے. جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو ٹپیکل ہمیں یہ ایسی پیپٹک ڈیزیز، یعنی جو ان کے والد صاحب کو شکایت ہے، اس کی شکایت ہوتی ہے، اور وہ کیفیت ہوتی ہے ان کی نوزیا، یعنی وومیٹنگ وغیرہ فیل کرنا، یعنی متلی کی کیفیت جس کو کہتے ہیں، زیادہ تر وہ فیل کرتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی کیفیت ہے تو یقیناً ان کی ٹریٹمنٹ ابھی اس میں چل رہی ہوگی، اس کو کنٹینیو کرنا ہے، بند نہیں،
روکنا نہیں ہے، روکنا. گھبراہٹ کی وجہ سے وہ دواؤں کا استعمال چھوڑ دیں؟
نہیں، گھبراہٹ کی وجہ سے نہیں. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سمٹمس ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کی علامات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں دواؤں کو ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر. جبکہ اس کا دوا کا جو ٹریٹمنٹ کا جو ایک دورانیہ ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، وہ بہت کم لوگ جو ہے اس کو کنٹینیو کر پاتے ہیں. 2-4 دن 5 دن 10 دن دوا لے لیتے ہیں، بہت مشکل سے.
مطلب مکمل علاج کریں،
مکمل علاج کریں،
ڈاکٹر آپ کو کلیئرنس نہ دیں.
جی بالکل، وہ ایک ٹائم پیریڈ ہوگا، اس ٹائم پیریڈ میں وہ آپ کو بتائے گا کہ اتنے عرصے تک آپ نے دوا یوز کرنی ہے. اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے پریکاشنری وہ کچھ ایڈ کر کے رکھے اکارڈنگ ٹو دی کنڈیشن، وہ اس میں کرے، اور ساتھ ساتھ اس میں پرہیز کرے. جو چیز بھی ہے دوا استعمال کریں، اس کو پراپرلی استعمال کر لیں، اور گھبراہٹ کے حوالے سے مزید چیک کروا لیں، بلڈ پریشر چیک کروا لیں، ان کا ہارٹ ریٹ وغیرہ چیک کروا لیں، دو چیزیں،
وزن اپنا چیک،
وزن بھی چیک
کرا لیں.
تو اگر اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے گھبراہٹ، تو پھر یہ جو سابقہ کنڈیشن جس وقت ان کو السر کی شکایت بتا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ چیز ہوگی، تو وہ کنٹینیوس ٹریٹمنٹ والی لیتے رہے، ان شاء اللہ اس سے بہتر ہو جائے گا.
پرہیز بھی ذرا دیکھتے ہیں، دیکھا ہو سکتا ہے یہ پیشنٹ ہے ڈائگنوسڈ،
ٹھیک
ہے، السر ڈائگنوسڈ ہے، لیکن اگر پرہیز نہ چل رہا ہو اور ٹریٹمنٹ بھی بھلے چل رہا ہو، اس طرح کے علامات
نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب بہتری کی طرف ہم آ جاتے ہیں تو ہماری بہتریاں شروع ہو جاتی ہیں. نارملی اگر بالکل ہی ٹھیک ہو جائے تو دوبارہ سے ریٹرن اپنے پیٹرن پہ چلے آتے ہیں. حالانکہ یہ سوچنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ ایک دفعہ جب آپ کے جسم میں کوئی پرابلم کریٹ ہو گیا ہے، تو یعنی کہ آپ کا وہ ایریا سینسیٹیو ہو چکا ہے، سینسیٹیوٹی کریٹ ہو چکی ہے، تو علاج مکمل ہونے کے بعد بھی احتیاط آپ نے جاری رکھنی ہے تاکہ مستقل بنیادوں پہ آپ اس پرابلم سے نجات پا سکے.
اس میں تھوڑا سا جیسے ابھی آپ نے مدنی پھول دیا ہے سمجھانے کے لیے، یہ کہیں گے کوئی بھی گاڑی اگر آپ لیتے ہیں اس کا ہیڈ اگر ایک دفعہ
کھل جاتا ہے،
جب کھل گیا تو اس میں کمزوری
پیدا،
اس کے بعد آپ نے بڑی احتیاط سے وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یار کھڈے میں نہیں چلانا، یہ نہیں
کھل جائے، انجن خراب کر دیتے،
انجن ہی خراب کر کے، انجن خراب ہوگا تو ہیڈ کھلے گا.
مطلب وہ جو کمپنی مینوفیکچرنگ والی بات ہوتی ہے وہ دوبارہ اس میں نہیں آتی.
ہاں وہ نہیں، مطلب وہ چیز نہیں
آ پاتی،
آپ کو احتیاط کرنی ہوتی ہے،
کرنی ہوگی.
تو اسی طرح جب تک آپ خدا نہ خاصے کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چاہے السر ہو چاہے کوئی بھی چیز،
کوئی بھی بیماری ہو،
تو اس میں جو ہے آپ جتنی احتیاط کریں گے اس میں بہت زیادہ فوائد ہوں گے
انشاءاللہ.
کہتے ہیں پریونشن بیٹر دین دا کیور،
بالکل احتیاط بہتر ہے.
بیان فرما رہے ہیں، اس میں چیز ایڈ کروں گا، ہمارے اس میں میڈیکل بکس میں چیپٹر ہوتا ہے، ٹاپکس ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
پیشنٹ کمپلائنس کے نام سے. پیشنٹ کمپلائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈاکٹر نے انسٹرکشن دی ہیں اور وہ آپ نے کتنی فالو کی، ڈاکٹر کو آپ نے کتنا فالو کیا. اب یہ السر جو ہے ابھی بچوں کے اندر بھی آ گیا، بڑوں کے اندر بھی آ چکا ہے، اس کی کمپلیکیشن ابھی ہم کو جو ینگ ہیں اور جو 40-45 کی ایج میں نہیں ملتی. لیکن اگر جب آپ کرونک بیماریوں کی طرف چلے آتے ہیں، خدا نخواستہ کبھی ہاسپٹلائز ہوتے ہیں یا کوئی ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں اس کے دو یا تین پھر میڈیسنز کے ساتھ اس کو دینا پڑا, سپورٹ چلانا پڑتا.
فیس بک پہ بھی ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں. سینے میں جلن کا افاقہ نہیں ہو رہا, اور ایک دوسرا سوال یہ ہے جسم میں ہر وقت جلن ہوتی ہے, اس کا علاج بھی بتا دیں.
دیکھیں سینے میں جو جلن کا ابھی جیسے افاقہ نہیں آ رہا نا, تو اس میں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ایج پہلے ان کی کیا ہے.
ٹھیک ہے,
صحیح. دوسرا کہ کیا انہوں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کرا لیا, انہوں نے کوئی میڈیسن کو پرسکرپشن کے اندر دے دی. اگر دے دی تو اس کا استعمال پراپر طریقے سے کر لیں. اور جلن کا ٹائم ڈیوریشن یہ چیک کر لیں کہ جلن کس وقت ہو رہی ہے, خالی پیٹ ہو رہی ہے, کھانا کھانے کے بعد ہو رہی ہے, اور مستقل رہ رہی ہے یا کبھی ہو رہی ہے کبھی ختم ہو رہی ہے. پانی کی مقدار دیکھ لیں اور کانسٹیپیشن اپنا ری چیک کر لیں.
اس میں
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک کوشچن اس کا جواب کالر کا جو کوشچن تھا کہ جو آپریٹ ہوا ہے
میں اس کو ذرا کنٹینیو کر کے کلوز کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ جو انہوں نے بات کی کہ سینے کی جلن ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, انہوں نے ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی لیا ہوگا. اس میں ہم تھوڑا سا ایڈ کرتے چلیں کہ السر بیسیکلی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا جراثیم بھی ہوتا ہے جس
میں ایچ پائلوری
بھی ہو جاتا ہے, تو وہ بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ادویات وغیرہ استعمال کر رہا ہوتا ہے آدمی تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا, لیکن جب آپ ایچ پائلوری ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ جراثیم آپ کے معدے میں پایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس کے ساتھ پھر اس کا ایک کورس ہوتا ہے باقاعدہ, پورا کورس ہوتا ہے, وہ آپ یوز کریں گے تو اس سے کافی حد تک بہتر ہوگا. ان کے لیے ایک مشورہ یہ رہے گا ان کے لیے کہ جو ہے یہ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کروا کے چیک کر لیں کہ اس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اگر وہ ہے تو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں.
یہ فرسٹ کالر کے لیے تھا,
یہ جو پہلے سینے میں جو
جلن برقرار رہتی ہے وہ ایچ پائلری کا ٹیسٹ کروا لیں اپنا, اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر اگر اس کے اندر پازیٹو آتا ہے تو اس کے حساب سے وہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اس کا باقاعدہ کورس ہوتا ہے تقریباً 15 دن کا, لیکن یہ تھوڑا سا بڑھ بھی جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن, تو اس کے حساب سے وہ دوا لیں گے تو ان شاء اللہ سجل کافی حد تک بہتری آ جائے گی.
ڈاکٹر صاحب یہ جو دوسرے کالر ہیں یہ جسم میں جلن, یہ بتا دیں جسم میں جلن کیا چیز ہے.
یہ ہمارے فیس بک پہ سوال ہے,
فیس بک کے کالر ہیں.
جسم میں جلن ایک دیکھیں دو چیزیں ہیں, جسم میں جلن سے ان کی کیا مراد ہے, آیا اسکن پہ جلن آ رہی ہے یا انٹرنل باڈی کے اندر جلن فیل ہو رہی ہے, دو الگ چیزیں ہوتی ہیں. اگر اسکن کے اوپر جلن آ رہی ہے تو پھر آپ کو اسکن چیک کروانی پڑے گی, آپ کی اسکن کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے, کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم آ رہی ہے. اگر انٹرنلی آپ کے مسلس وغیرہ کے اندر آپ کو فیلنگس ایسی ہوتی ہے کہ
سوپن
ٹائپ کی ہے, اس قسم کی ہو رہی ہے, تو یہ ہے کہ اس میں دو تین چیزیں ہیں, اپنا ٹیسٹ کروا لیں, جیسے اپنا بلڈ شوگر وغیرہ ہے اس کو چیک کروا لیں, اپنا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کروائیں پراپر طریقے سے, آپ کا کولیسٹرول وغیرہ جو ہے اس کو پراپرلی چیک کروا لیں, B12 ڈیفیشنسی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ چیک کروایا جا سکتا ہے. تو اس قسم کے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کی طرف جایا جا سکتا ہے, لیکن سب سے پہلے ڈیفرینشیٹ کر لیں کہ آیا ان کے اسکن پہ پرابلم جلن محسوس ہو رہی ہے, انٹرنل باڈی کے اندر مسلس کے اندر محسوس ہو رہی ہے,
ٹھیک ہے,
یا پھر ایک جلن جس کا ہم تذکرہ بھی کر رہے ہیں وہ سینے کی جلن ہے. اگر وہ صرف یہاں تلک محدود ہے سینے تلک, تو وہ ایک الگ
بالکل
بالکل الگ,
مطلب ڈاکٹر سے کنسلٹ
کرنے کا دوران ان کا بڑھ گیا ہے نا,
ٹھیک ہے,
تو اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا. سب جو کڈنی اسٹون ریمو ہونے کے بعد وہ ہیمیچوری آ رہا ہے,
دیکھیں اگر ان کا ابھی جیسے ابھی ایک ہی دن کی ہسٹری بتا رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا ہیمیچوری کی کمپلین رہتی ہے شروع کے دنوں
سٹارٹ میں رہتی
ہے, دو چار دن میں وہ سب سائڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ,
ٹھیک ہے,
لیکن اگر یہ بہت زیادہ شدید آ رہا ہے جس سے یہ ہے کہ آپ کو یہ نقصان ہو کہ خون کی بہت زیادہ کمی,
ڈاکٹر صاحب یہ خود کالر خود کال کر رہے ہیں تو ظاہر شدید نہیں ہوگا.
نہیں وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ شدید نہیں ہوگا, لیکن بعض اوقات نہیں انٹینسٹی کو سمجھ پاتے,
کبھی کبھی وہ جلد گھبرا جاتے ہیں, گھبراہٹ ہو جاتی ہے اس قسم کی چیز,
بعض اوقات یہ ہوگا ریڈنیس کو بھی جو ہے بہت زیادہ سیریس لے لیتے ہیں, بعض جو ہے بہت زیادہ بلڈ آنے کو بھی اتنا سیریس نہیں لیتے ہیں, لیکن وہ یہ دیکھ لیں کہ اگر بہت زیادہ آ رہا ہے اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اخراج ہونے سے ان کو نقاہت بہت زیادہ محسوس ہونے لگی, تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, ادر وائز ایک دو دن ویٹ کر لیں کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ سبسائڈ ہو جائے گا,
وہ دیکھ لیں کہ اگر وہ کم ہو رہا ہے.
ایک چیز میں ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب, عموماً جو ڈسچارج کرتے ہیں ڈسچارج کارڈ پہ ان کی پرسکرپشن کے اندر وہ میڈیسن ایڈ اپ ہوئی بھی ہوتی,
بالکل,
جو ڈاکٹر نے ڈسچارج کر کے میڈیسن دی ہوں گی اس کا دورانیہ کمپلیٹ کر لیں, ان میں کورنگ ساری ہوتی ہے اس چیز.
انشاءاللہ ہمارے پاس چار اور کالز ہیں, انشاءاللہ جی کالز دیجیے گا.
جی سر ہم آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں. جی سر, وہ سر کے نا بال گرتے ہیں, گیئر سے ٹوٹتے ہیں, اور اس کا کوئی حل بتائیں.
انشاءاللہ سر, سیکنڈ کال دیجیے گا.
سوال میرا یہ ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے نا تو تب میرے معدے میں درد ہونا شروع ہو جاتا, اس کے بارے میں براہ کرم کوئی علاج بتا دیں.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھرڈ کال,
مجھے نا جوڑوں کی درد ہے تقریباً یہ 7-8 سال ہو گیا, میری عمر تقریباً 40 سال ہے.
انشاءاللہ ٹھیک ہے. فورتھ کال,
میں نعمان احمد ضلع بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں، مجھے اکثر جو ہے وہ نکسیر آتی ہے اور سر میں درد ہوتا ہے، برائے مہربانی اس کا کوئی تجویز کرے نسخہ.
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی ڈاکٹر
صاحب، یہ پہلے کالر ہیں، ان کے پہلے بال گرنے کا بتایا،
بال گرنے کا انہوں نے بتایا،
ہمیں بال گرنے کا بتا دیں.
دیکھیں ان کے جو بال گرتے ہیں تو ان کو پہلے چیک کرنا پڑے گا کہ ڈینڈرف وغیرہ تو نہیں ہے بالوں میں، کوئی خشکی وغیرہ کی کیفیت تو نہیں ہے، وہ دیکھ لیں. پھر ایک جینیٹکلی بھی ہوتا ہے کہ فیملی ہسٹری ہوتی ہے ان میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے
کم ایج میں گرنا شروع ہو جاتا ہے،
اس میں گرنا شروع ہو جاتا ہے. تیسرا کوئی یہ دیکھ لیں سسٹمک کوئی پرابلم تو نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی نزلے وغیرہ کی بہت زیادہ شکایت تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ لیں. بہتر یہی ہے اگر انیشیلی یہ سمجھتے ہیں، خود سے سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ ظاہری نہیں کوئی چیز نظر آتی ہے، ڈنڈرف بھی نہیں ہے، خشکی بھی نہیں ہے، نزلہ بھی نہیں ہے، تو پھر اپنے انوائرمنٹ کو چیک کر لیں کہ آیا بائک وغیرہ کی رننگ بہت زیادہ تو نہیں ہے، وداؤٹ اینی
پانی وغیرہ چیک کریں، کھارے پانی کا استعمال کر لیں،
وہ کھارا پانی اپنے صحیح توجہ دے لیں،
اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ سارے تمام چیزیں پھر وہ خود سے کیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں تمام چیزیں اوکے ہیں لیکن خود سے کیئر
ہو سکتا ہے.
دیکھیں ہر چیز کی ایک غذا ہوتی ہے نا، اب بالوں کی غذا،
بال کا گرنا تو سیزنل میں ویریشن کر دیتا ہے نا، جیسے کبھی کبھی گرتے ہیں پھر صبح نئے بھی آ جاتے ہیں،
نئے بھی آ جاتے ہیں،
ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ان کے گر ہی رہے ہوں گے.
نہیں اگر ان کے سیزنل ہوتے تو یہ کال نہیں کرتے میرے خیال میں،
اب عموماً
کمپلیٹلی پرابلم میں ہوں گے بےچارے تبھی انہوں نے.
اچھا اگر یہ اگر پرماننٹ پرابلم میں نا تو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا اپنی ہسٹری دیکھ لیں والد والدہ کی،
بالکل
فیملی میں اگر کسی کے گر گئے
یا ڈرمیٹولوجسٹ سے جو میرے خیال میں کنسلٹ کر لیں.
اس میل پیٹرن کہلاتا ہے یہ،
میل پیٹرن ٹھیک ہے.
اگر والد کو یا نانا کو اگر ہسٹری ملی ہے ان کے جلدی گر گئے تو ان کی پھر ان کے ڈیفینیٹلی ان کو ملے گا،
ملے گا،
یہ جینیٹکلی ہوتا ہے، میل پیٹرن کہلاتا ہے یہ،
ٹھیک ہے.
اور اس میں آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بال کو آپ نرشٹ رکھیں، خشک نہ رکھیں،
خشک نہ.
یوزلی ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم آئل وغیرہ کا استعمال
دراز نہیں کرتے،
بالکل کرتے ہی نہیں ہیں آئل وغیرہ کا استعمال، تو آپ ایٹ لیسٹ آئل کا ضرور استعمال کریں ہلکا ہلکا بالوں پہ.
مطلب بیسکلی کیئر ضروری ہے کہ اگر آپ پہلے کیئر کر لیں تو اس کے بعد پھر سیکنڈ چیزوں کو دیکھیں کیا پرابلم.
کیئر کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، بیماری تو پھر آپ نہ کیئر کرنے کی وجہ سے آپ کو بیماری
ہو سکتا ہے،
تو آپ کیئر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ.
سیکنڈ کال ہماری جو
دوسرے جو کالر ہیں ان کا تو ابھی ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ وہ علامتوں کے اندر بھوک لگتی ہے، تو یہ ان کا وہی السر کی ہی پرابلم
ہو سکتی ہے، پراپر چیک اپ کروا لیں. اپنا
تھرڈ اپ کروا کے اپنے خوراک کے اوپر توجہ دیں، زیادہ اسپائسی چیزیں وغیرہ نہ کھائیں، وقت کا کھانا جو ہے اس کا استعمال نہ کریں، چائے، کیفین، گٹکا، پان وغیرہ.
ہاں یہ پریکاشنز کر کے دیکھ لیں، اگر اس سے ان کو فرق پڑتا ہے تو دین اٹس اوکے، اگر نہیں پڑتا تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں.
انشاءاللہ ان کو کافی فائدہ ہوگا، تھوڑا سا اس سے اوائڈ کریں گے جو بھی ان میں ہیبٹ ہے، تھوڑا سا ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ اس پہ گھریلو نسخے پہ بات کرتے ہیں تو اس غول کا استعمال کر سکتے ہیں، دہی کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں، امید ہے اس کا استعمال فائدہ، بالکل دودھ سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے ان کو. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں، بعضوں کا دودھ کبھی کبھی تکلیف بھی دیتا ہے، کبھی کبھی، تو اگر ان کو فیل ہو ایسا کہ دودھ سے نقصان ہو رہا ہے تو اس کو استعمال نہ کریں، باقی چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں اگر آپ کو آرام نہیں ہوتا ہے.
تیسرے کالر ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جوائنٹ پین ہے پچھلے 8 سال سے،
40 سال ان کی ایج ہے،
40 سال. اب اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ایک جوائنٹ ہے یا دو جوائنٹ ہے،
سارے جوڑوں کی بات کر رہے ہیں. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 8 سال سے ان کو تکلیف ہے، 40 سال عمر ہے،
مطلب
32 سال کی عمر سے ان کو یہ تکلیف سٹارٹ ہوئی ہے پیشنٹ ان کے بقول. آپ اس نظریے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت ارلی ایج کے اندر جو ہے نا آپ یہ کمپلین کر رہے ہیں،
کمپلین آ رہی ہے،
پرابلم آ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو رول آؤٹ کرنا پڑے گا کہ ایشو کیا ہے. آپ کو 2-3 ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں اس کو کروانے پڑیں گے، آر اے فیکٹر ہوتا ہے وہ آپ کو چیک کروانا پڑے گا، یورک ایسڈ لیول ہے وہ آپ کو چیک.
اچھا اس میں غذا کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے کیونکہ نارملی لوگ جو ہیں وہ بڑی چھوٹی ایج سے ہی بچوں میں دیکھا ہے کہ وہ فروٹس نہیں کھاتے، سبزیاں نہیں کھاتے، میٹ پہ زیادہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس بھی ان کو میٹ کی طرف زیادہ لا رہے ہوتے ہیں اور فروٹس سے دور رہتے ہیں.
آپ کا رورل ایریا اور اربن ایریا دونوں کو ڈیفرینشیٹ کر لیں،
بالکل
جو آپ کے گاؤں کے دیہاتوں کے لوگ رہنے والے ہوں گے وہ آپ کمپیریٹیولی اچھی ایج کے اوپر تک جا رہے ہوں گے، ان کی بلڈ اچھی ہوگی، ہائٹ اچھی ہوگی، ان کی خوراک اچھی ہوگی، ان کی آئی سائٹ آپ کو بہت کم ویک ملے گی، اور آپ کو بہت زیادہ مشقت کرنے والے لوگ ملیں گے. جبکہ آپ اگر
نیند کا فیکٹر بھی ہے، جیسے آپ نے رورل ایریاز کا بتایا کہ صبح فجر کے بعد نہیں سوتے، کہ فجر کے بعد سے آپ کو روڈ پہ ٹریفک شروع ہو جائے گا، مارکیٹس کھلیں گے،
پیٹرن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے نا. آپ بالکل ایک اچھا لائف سٹائل ہے جو ارلی مارننگ اٹھ گئے، کھانے پینے کے، یہ بہت احتیاط ہیں ان لوگوں کے اندر. اگر آپ ان کا ڈائٹ
مغرب تک بزنس شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور رات کو فیملی ٹائم کے بعد جلدی سونے کی بھی عادت ہے.
جو ہماری سویلائزڈ سٹیز ہیں بڑی بڑی، ان کو چھوڑ کے جتنی آپ کو چھوٹی سٹیز ملیں گی ان کا پیٹرن یہی ملے
گا
کہ وہ صبح ارلی ان کی شاپس کھل جاتی ہیں، آدھے سے زیادہ کر، یعنی کہ آپ یہاں سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آدھے سے زیادہ کام
آدھے سے زیادہ بزنس ہو چکا ہوتا ہے.
جیسے آپ نے فرمایا مغرب کے ٹائم، عمومی طور پہ مغرب کے ٹائم شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ 9 بجے 8 بجے کھانا وانا کھا کے کچھ تھوڑا گپ شپ کر کے فیملی کو ٹائم دے کے آرام سے سو جاتے ہیں.
بہت بڑا ٹائم عموماً ایسا ہوتا ہے،
یہ مل جاتا ہے.
ہمیں خلیل بھائی جوائن کر چکے ہیں، وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. خلیل بھائی، السر آج ہمارا موضوع تھا، اور السر سے متعلق آج آپ کی طرف سے،
السر کو آپ حکیم حکمت میں کیا بولتے ہیں؟
کہیں بھی اندرونی طور میں زخم ہو جو اسے السر کہا جاتا ہے. ہمارا موضوع زخم معدے کا السر.
جی جی،
معدے کا السر ہے، معدے کے اندر زخم کہہ لیں، اور معدے کا السر ہی کہا جاتا ہے اس کو.
صحیح
سر، اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ پرہیز اس کا بڑا ضروری ہوتا ہے، کہ تیز مرچ مسالے تلی ہوئی چیزیں اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے، یہ اس میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں. اور دوسرا، اگر ہو سکے تو اس میں ابلی ہوئی سبزیاں اگر استعمال کی جائیں، کھچڑی ٹائپ کی چیزیں، دلیا، تھوڑی بہت اگر کوئی کالی مرچ وغیرہ چھڑک سکیں تو بس، ورنہ اس کے علاوہ مرچ مسالوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے. اس کا ایک علاج تو بہت پیارا سا یہ بھی ہے کہ بند گوبھی، بند گوبھی جو ہوتی ہے، اگر اس کو مسلسل 15 دن جو ہے اس کا جوس نکال کر دن میں 3 مرتبہ ایک ایک گلاس پیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ السر کا بہت پیارا علاج ہے. جی، اور اس کا سالن بنا کر بھی کھایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کا فائدہ حاصل ہوگا.
اس میں جو گوبھی کا آپ نے جوس کی بات کی ہے، اس کو ایک دفعہ بنا لیں یا 3 دفعہ الگ الگ بنانا پڑے گا؟ فریش آپ
فریش بنائے.
اس میں دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، فریش بھی بنا سکتے ہیں جسے جیسی سہولت ہو، اور
خراب تو نہیں ہوتا.
خراب نہیں ہوگا، دن بھر بنا کر فریج وغیرہ میں رکھ دیا جائے، مزید اگلے دن نہ چلایا جائے. اس میں 2 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے رال سفید.
رال سفید
جی، ایک رال ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا ہے، وہ منہ سے کوئی رال نکل رہی ہوتی ہے،
نکلتی ہے
وہ نہیں، یہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے یہ رال سفید. یہ آپ نے ایک یہ چیز، اور دوسری چیز اس کے ساتھ ہے مولیٹھی
ٹھیک ہے،
یہ چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں سی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں رال سفید، اور اس کے ساتھ یہ دوسری چیز ہے، یہ ہے مولیٹھی. اب اس کا کرنا کیا ہے کہ مولیٹھی کے چھلکے آپ نے اتار لینے ہیں، اوپر جو اس کے چھلکے ہیں وہ اتار کر، اب یہ دونوں چیزوں کو باریک پیسنا ہے. 100-100 گرام ہم وزن اس کو لے لیا جائے، 100-100 گرام، 50-50 گرام دونوں چیزوں کو لے کر، ان پھر مولیٹھی کا سب سے پہلے چھلکا اتار لیں، چھلکا اتارنے کے بعد پھر ان دونوں کو پیس کر بحفاظت رکھ لیں. مختصر اور آسان علاج ہے. اب اس کا کرنا یہ ہے کہ خالی پیٹ صبح اور شام آدھا آدھا چمچ آپ یہ لینا ہے، اور اس کے ساتھ ارک سونف، ارک سونف کہتے ہیں بادیان، ارک بادیان بھی کہا جاتا ہے، ارک سونف بھی کہا جاتا ہے، آدھا کپ وہ لے کر، پھر آدھا چمچ یہ سفوف کا صبح بھی خالی پیٹ لے لیا جائے، اور شام کو
رات کے کھانے سے پہلے
جو ہے نا آدھا چمچ لے لیا جائے، تو انشاءاللہ عزوجل یہ السر کا بہت بہترین علاج ہے، معدے کی تیزابیت کے حوالے سے، گیسز کے حوالے سے، اور جو زخم معدہ، معدے کے اندر زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل اس کے لیے یہ بہت ہی پیارا اور آسان ترین علاج ہے. انشاءاللہ
کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے.
پرہیز تو انتہائی ضروری ہے، کہ پرہیز کے بغیر تو یوں کہنا شاید یہ علاج.
آپ لوگ پرہیز زیادہ کن چیزوں کا بولتے ہیں؟
پرہیز ان چیزوں کا بولتے ہیں کہ جو ہماری ایک روٹین سے آج کل ہماری جو عادتیں بن چکی ہیں بالخصوص. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو کوئی چیز بندہ، ہر چیز کے اندر ہی اللہ پاک نے کچھ جیسے برکتیں، اس کی کچھ نہ کچھ فوائد رکھے، تو مگر یہ کہ بعض ایسے امراض ہوتے ہیں کہ ان میں بعض چیزیں منع ہوتی ہیں، مگر یہ بالخصوص جیسے یہ پرہیز، اس کا جو پرہیز ہے وہ ایسی چیزیں کہ جو چیزیں دیر سے ہضم ہوتی ہیں، تلی ہوئی چیزیں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیر سے ہضم ہوتی ہیں، تو پھر وہ یہ مرض کو بڑھا سکتی ہیں، یا پھر چٹپٹی چیزیں
جی،
وہ تو پہلے ہی اندر زخم ہے، پھر مزید
تیز مرچیں،
تیز مرچ
پسند ہے باقاعدہ کہ جو بہت تیز مرچیں پسند کرتا ہے ان کے اندر، پھر یہ شکایت
ان کو یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے جی، انہیں بچنا چاہیے. باقی عام طور سے جو پرہیز بتایا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جیسا مرض ویسے.
اچھا، مرچ کے اندر میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ 2 قسم کی مرچ ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، ایک ریڈ لال مرچ کہلاتی ہے, ایک کہلاتی ہے گرین چلی کہلاتی ہے, اور ایک کہلاتی ہے بلیک پیپر, کالی مرچ. آج کل لوگ جیسے کالی مرچ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, لال کا کم کرتے ہیں. اس میں کیا یہ تینوں کے لیے یکساں مشورہ ہے یا لال مرچ کا استعمال کم کریں؟
ان کے لیے تو بالخصوص یہ کہ لال مرچ ہے, ہری مرچ ہے, یا کوئی کسی بھی قسم کی ہیں, وہ ایک اعتدال سے ہٹ کر ہوں گی تو وہ ان کو نقصان ہی کریں گے,
نقصان ہی دیں گی.
مگر پھر بھی ہے کہ ان کے لیے بہتر یہ کہ ابلا ہوا کھانا کھائیں,
ٹھیک ہے,
اور ہلکی پھلکی اگر کالی مرچ اوپر چھڑکنا چاہیں تو
اس کے لیے
وہ چھڑک سکتے ہیں, باقی چیزوں سے پرہیز کیا جائے.
شاہ رخ بھائی, ایک کال ہماری رہ گئی تھی, اس میں میں چاہوں گا خلیل بھائی اس میں اپنے مدی بھول دے دیں. ایک تو نکسیر ان کو آتی تھی اور سر میں درد کی شکایت ہوتی تھی, تو ان کے لیے میڈیکل پوائنٹ آف ویو تھی یہ کہ ای این ٹی اسپیشلسٹ سے ایک دفعہ مشورہ کر لیں, اپنا بلڈ پریشر بھی چیک کروا لیں, ڈی این ایس کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے, نیزل کوئی پالپ وغیرہ تو نہیں ہے, ناک کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, اس کو چیک کر لیا جائے, اور اگر وہ کوئی سسٹمک کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کا سائنس کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. تو اس میں تھوڑا سا اسٹیم وغیرہ بھی لے لیں گے, اس سے بہتر ہو جائے گا. اور باقی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اگر نکسیر کا اور سر درد کے حوالے سے آپ
نکسیر کا بہت ہی پیارا علاج ہے, آپ نوٹ فرما لیجئے. اس میں صرف تین چیزیں آپ نے لینی ہے. نمبر ایک گوند کتیرا. گوند جو ہے کئی قسم کی آتی ہے, ایک آتی ہے گوند کتیرا, گوند کیکر بھی ہوتی ہے, تو گوند کتیرا آپ نے لینا ہے. اور دوسری چیز ہے مغز کدو. کدو شریف کے بیج جو ہوتے ہیں اس کے اندر کا مغز,
ٹھیک ہے,
بیجوں کو چھیلیں گے تو اندر سے جو نکلے گا اسے مغز کہا جاتا ہے, وہ لینا ہے. اور تیسری چیز ہے بادام. بادام, یہ تین چیزیں ہو گئیں تو یہ انشاءاللہ عز و جل ایک تو حافظے کو بھی مضبوط کریں گی,
ٹھیک ہے,
نظر کو بھی تیز کرتی ہیں یہ چیزیں. تو اور یہ تین چیزیں آپ نے لینی ہے ہم وزن,
ٹھیک ہے,
سو سو گرام یا پچاس پچاس گرام لے کر اس کو باریک پیس لیا جائے, اور ایک ایک چمچ ٹھنڈے دودھ سے,
ٹھیک ہے,
دودھ ٹھنڈا کر لیا جائے, تو اس کے ساتھ یہ صبح اور شام لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل کسی بھی قسم کی جو نکسیر ہوتی ہے اس سے وہ خون وغیرہ جو ناک سے بہتا ہے اس میں بہت فائدہ کرے
انشاءاللہ عز و جل.
جوڑوں کے درد کے حوالے سے کوئی ہے آپ کے پاس؟
جی
وہ آپ بتا دیں تو اس کی بیچاری کا رہ گیا تھا.
جی
جوڑوں کے درد کے حوالے سے آپ تین چار چیزیں نوٹ فرما لیں. ایک تو ہے میتھی دانا,
ٹھیک ہے,
یہ جوڑوں کے درد کے اصل مختلف وجوہات ہوا کرتی ہیں, اگر کوئی خاص وجہ نہیں ہے, بعض اوقات ورم آ جاتا ہے, بعض اوقات بہت زیادہ جوڑ اکڑ جاتے ہیں, کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے, جیسے تھوڑا بہت کام کر لیا یا کمزوری کے باعث
ہو گیا,
اعصاب کی کمزوری کے باعث کچھ ایسا ہو گیا, تو ان میں یہ آپ علاج کر سکتے ہیں, ورنہ جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے آپ باقاعدہ دوا لیں. میتھی دانا آپ لے لیجئے 50 گرام, 50 گرام سرنجان شیری, سرنجان شیری. اور تیسری چیز ہے اسگند ناگوری, یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے, اور اس کے اندر 100 گرام آپ بادام شامل فرما لیں. تو یہ چار چیزیں ہو گئیں, ان کو پیس کر صبح شام ایک ایک چمچ استعمال کریں انشاءاللہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے, کمر کے درد کے حوالے سے, ہاتھ پیروں کے درد کے حوالے سے اس کو مفید پائیں گے.
ملیشہ کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور
ایڈ کر دیں
جی
جسے خلیل بھائی نے جو بھی نسخے بیان فرمائے, جن مدنی چینل کے ناظرین کو اگر دیکھنا ہے تو یوٹیوب کے اوپر یہ آ جاتا ہے, تو وہاں سے کر
سکتے. اچھی بات فرمائی. تو انشاءاللہ عزوجل اگلے ہفتے اگلے سلسلے میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, اور اپنے سلسلے سے آپ سے اجازت چاہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یا رب ہم کو دے شفا, عافیت کی تجھ سے دعا, کرتے ہیں پیارے اللہ.